خالق اسے کہتے ہیں کچھ بھی نہ ہو اور سب کچھ بنا دے. کیا عجیب بات, کوئی مٹی کے ڈھیر نہیں پڑے تھے جس سے زمین بچھائی, کوئی پانیوں کے خزانے نہیں تھے جس سے سمندر دریا بنائے, کوئی پتھر بجری کے ڈھیر نہیں تھے جس سے پہاڑ بنائے, کوئی لکڑیوں کے ذخیرے نہیں تھے جس سے جنگل بنائے, جو بغیر کسی نمونے کے ہر شے بنا رہے. کسی شیر کی شکل سامنے نہیں تو شیروں کے جنگل, کسی پھل کی شکل سامنے نہیں اور باغات کے باغات. انڈے میں سفیدی اور زردی ہوتی ہے اور 21 دن کے بعد بچہ بن کے توڑ کے باہر نکل آتا ہے, اور جب اس سے بچہ نکلنے لگتا ہے تو اس کی چونچ میں طاقت نہیں ہوتی, تو اس پر اللہ ایک سخت کوٹ کر دیتا ہے, اس سے وہ ٹھوکر مارتا ہے, وہ ٹوٹ جاتا ہے, وہ باہر نکلتا ہے. اب اسے دانہ چگنا ہے, دانہ چگنے میں وہ جو سخت مادہ ہے وہ رکاوٹ بنے گا, وہ جھڑ جاتا ہے. ہم تو اپنے بچے کو 3 سال تک بتاتے رہتا ہے اے کھاؤنا اے نہیں کھاؤنا, وہ نکلتے ہی جانتا ہے یہ دانہ ہے یہ روڑا ہے, روڑا میں نے نہیں کھانا دانہ میں نے کھانا. یہ جو یہاں اللہ نے ایک لکیروں کا جال بچھایا ہے جس کو فنگر پرنٹ کہتے ہیں, 70 ارب انگلیوں میں سے کسی ایک کا پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتا. اس لیے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, انسان میں نے تمہیں عزت دی ہے بطور انسان. وہ کافر ہے, وہ مشرک ہے, ہندو عیسائی یہودی سکھ ہے, وہ دہریہ ہے, وہ مسلم ہے, شرابی جواری ہے, لیکن اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں عزت دی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے پلیٹ اٹھا لی, اٹھ جا میں اللہ کے منکر کو نہیں کھلاتا. وہ دروازے تک گیا تو جبریل آ گئے, کہا ابراہیم منکر تو میرا تھا, 70 سال سے میں تو روٹی کھلا رہا تھا, ایک وقت کے لیے تیرے پاس بھیجا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا. مکے میں میرا کوئی نہیں ہے, میرے بیوی بچے مکے میں ہیں, یہ جو آپ کے ساتھی بیٹھے ہیں ان کے سب کے رشتہ دار مکے میں موجود ہیں, آپ جب حملہ بھی کریں گے تو وہ ان کے رشتہ دار ان کے بھی بچوں کی حفاظت کریں گے, میرا کوئی رشتہ دار نہیں. مجھے پتہ تھا مکے والوں کو پتہ چل جائے پھر بھی آپ کی فتح ہے, نہ پتہ چلے پھر بھی آپ کی فتح ہے, میں نے سوچا میں ان پہ ایک احسان کر دوں تاکہ وہ میرے بچوں کی حفاظت کریں. آپ نے فرمایا اللہ اس کا رسول تیرا عذر قبول کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, من ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. میرے محترم بھائیو, عزیز و دوستو, اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے بلا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بے شک کوئی مانے یا نہ مانے وہ زبردست خالق ہے اور بہت بڑے علم والا ہے. اور خالق اس کو کہتے ہیں جو بغیر کسی مٹیریل کی چیز بنا دے. صانع کا لفظ بھی آتا ہے، صانع اسے کہتے ہیں جو چیز سے چیز بنائے. جیسے یہ لوہا پہلے سے تھا، ہم نے راڈ بنا دیا، لکڑی پہلے سے تھی، ہم نے یہ ممبر بنا دیا. تو ان کو اس کو صانع کہتے ہیں کہ مٹیریل موجود ہے اور اس سے وہ چیز بنا دیتا ہے. خالق اسے کہتے ہیں کچھ بھی نہ ہو اور سب کچھ بنا دے. کیا عجیب بات ہے، کسی شے کا کوئی ذرہ نہیں. کتنی مخلوقات، کوئی ذرہ کسی چیز کا نہیں، اور وہ بناتا چلا گیا بناتا چلا گیا. کوئی مٹی کے ڈھیر نہیں پڑے تھے جس سے زمین بچھائی، وہ پانیوں کے خزانے نہیں تھے جس سے سمندر دریا بنائے، کوئی پتھر بجری کے ڈھیر نہیں تھے جس سے پہاڑ بنائے، کوئی لکڑیوں کے ذخیرے نہیں تھے جس سے جنگل بنائے، کوئی انسان نہیں تھا جس سے انسان بنایا. اس کو اب پھیلاتے جاؤ، چار پائے دو پائے اڑنے والے رینگنے والے، منہم من یمشی علی اربع، منہم من یمشی علی رجلین، منہم من یمشی علی بطنہ. کوئی چار پاؤں پہ چلاتا ہوں، کسی کو دو پاؤں پہ چلاتا ہوں، کسی کو بغیر ٹانگوں کے پیٹ کے بل چلاتا ہوں. خالق بغیر کسی چیز کے سب کچھ بناتا، اور مبدے بغیر نمونے کے چیز بنا دے. ہم جب یہ ممبر بنواتے ہیں تو ترخان کو کہتے ہیں بھائی یہ ڈیزائن ہے اس کے مطابق بنا دے. یہ اسماعیل مسجد بنی تو اس کا نقشہ بنا، پھر اس نقشے کے مطابق چیزیں مہیا کی گئیں. مبدے جو بغیر کسی نمونے کے ہر شے بنا دے. کسی شیر کی شکل سامنے نہیں، شیروں کے جنگل، کسی پھل کی شکل سامنے نہیں اور باغات کے باغات، کسی جاندار کسی بے جان کوئی شکل سامنے نہیں، اور وہ مبدے بغیر نمونے کے بنائے جا رہا ہے بنائے جا رہا ہے. پھر اللہ کی صفت ہے بدیع. بدیع اس کو کہتے ہیں جو پہل کرنے والا، اور اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو اور وہ کر کے دیکھا. اور باری جس نے پھر روح ڈالی، باری روح ڈالنے والا، خلق وضرع وبرع الباری. چار مہینے کا بچہ ایک لو تھوڑا ہوتا ہے، اچانک ہلنے لگ جاتا ہے، یہ کیا ہو؟ انڈے میں سفیدی اور زردی ہوتی ہے، اور 21 دن کے بعد بچہ بن کے توڑ کے باہر نکل آتا ہے، یہ کیا ہے؟ اور اللہ پہ قربان جائیں، ماں کو نہیں پتا کہ بچہ کب تیار ہو گیا. اندر جو بچہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اب نکلنے کا وقت آ گیا، تو اس کی چونچ اتنی نازک ہوتی ہے کہ وہ ٹھوکر نہیں لگا سکتی. تو اللہ اس وقت اس کی چونچ پہ ایک سخت مادہ پیدا کر دیتا ہے، اس وقت کے لیے سخت، تو وہ اس سے ٹھوکر مارتا ہے. اس کا صرف اتنا ہی کام ہوتا ہے، پھر وہ گر جاتا ہے. کیا قدرت پہ قربان جاؤ، کتنے انڈے और कितने बच्चे, मगरमच्छ जैसा जानवर भी अंडे देता है, और इंडोनेशिया में एक भला पाई जाती है वो भी अंडे देती है, और जब उससे बच्चा निकलने लगता है तो उसकी चोंच में ताकत नहीं होती, तो उस पर लायक सख्त कोट कर देता है, उससे वो ठोकर मारता है, वो टूट जाता है, वो बाहर निकलता है। अब उसे दाना चुगना है, दाना चुगने में वो जो सख्त मादा है वो रुकावट बनेगा, वो झड़ जाता है और नीचे से चोंच निकल आती है। फिर अल्लाह उसको बताता है कि तूने क्या खा। हम तो अपने बच्चे को 3 साल तक बताते रहता है, ए खाना ए नहीं खाना, वो निकलते ही जानता है ये दाना है ये रोड़ा है, रोड़ा मैंने नहीं खाना, दाना मैंने खाना है। क्या कमाल, वल्लाहु वल्खल्लाकुल अलीम, सुभान। मछली नर मादा पानी में ही मिलते हैं, उनके लिए कोई ठहराव है ही नहीं, वो पानी में मिलते हैं, और पानी में ही मछली अंडे देती है, और ट्राउट मछली इतने सी होती है, एक वक्त में 3,000 अंडे देती है, वो सबसे मज़े की मछली होती है, और बर्फानी पानी में रहती है, थोड़ा सा गर्म पानी आ जाए मर जाती है, गिलगित की तरफ नारान की तरफ होती है। वो 3,000 अंडे एक ट्राउट ने तो नहीं दिए, कितने ट्राउट हैं दुनिया में, वो सबसे बच्चों के निकलने का वक्त अलग अलग है, किस तरह उनको निकलने का इल्म देता है अल्लाह ताला, और वो निकलते हैं। वेल मछली का जो बच्चा पैदा होता है वो 9 मन का होता है, वेल मछली का बच्चा 9 मन का होता है, और वो भी चलते चलते पैदा होता है, वो चल रही होती है माँ, और उस वो पैदा होते ही वो माँ के दूध तक पहुँचता है, उससे पानी में तैरते हुए उसका दूध पीता है। बला वहुवल खल्लाकुल अलीम, क्या खालिक। एक ही पानी है, उससे कुत्ता बनता है, उसी से शेर बनता है, शेर की दाढ़, शेर की पकड़, उसमें ताकत कहाँ से आती है, कौन पैदा करता है, क्या निशान। सांप में जहर कहाँ से आ जाता है, और जो ही सांप के बच्चे निकलते हैं फौरन भागना शुरू कर देते हैं, कि सपनी जो है उसे जब भूख लगे और उसे ग़िज़ा ना मिले तो अपने ही बच्चे खा जाती है, ये वाहिद कीड़ा है जो अपने ही बच्चे खा जाता है। तो इन बच्चों को कैसे पता है कि साड़ी माँ को भूख लगी तो सानू खा जाएगी, वो फौरन दौड़ लगा देते हैं और इधर उधर बिखर जाते हैं, और माँ को देखते ही नहीं, तो उन्हें कौन बताता है कि यहाँ जहर की थैली है। फिर कुर्बान जाऊँ, उस थैली के आगे एक नाली है, वो नाली आगे एक दांत है, हमारे दांत तो ठोस हैं, सांप का दांत अंदर से खोखला है, उस खोखले दांत के अंदर नाली जाके फिट होती है, और अर्श वाला उसको बताता है कि तेरे अंदर तेरा हथियार मैंने रख दिया है। उसे कौन सिखाता है कि मुझे काटना है और मेरा काटा हुआ मर जाएगा फिर मैं उसे खा लूँ। क्या कहने उस बनाने वाले के, उसमें एक इंसान भी बनाया, यहाँ भी कैसा खालिक। ये मेरा उंगली का पूरा देख रहे हो, दुनिया में 7 अरब इंसान गिने हुए हैं, इससे ज़्यादा ही होंगे, 8-9 अरब होंगे। अफ्रीका के जंगलों में कौन जाके गिनेगा, कांगो के जंगलों में कौन जाके गिनेगा, तो ये 10 उंगलियां हैं। अगर 7 अरब ही हों تو یہ 70 ارب ہو گئے. 70 ارب انگلیاں, 70 ارب انگلیاں. یہ جو یہاں اللہ نے ایک لکیروں کا جال بچھایا ہے جس کو فنگر پرنٹ کہتے ہیں, 70 ارب انگلیوں میں سے کسی ایک کا پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتا. انگوٹھا کیوں لگواتے ہیں؟ کہ یہ جو یہاں میرا پرنٹ ہے یہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ نے کب یہ بات بتائی؟ کہ 19ویں صدی کے شروع میں یہ علم کھلا سائنسدانوں پر کہ انسانی پوروں پہ بنے ہوئے جو انگلیوں کے اوپر جو بنے ہوئے دائرے ہیں, جو لکیریں ہیں, یہ ایک ہی دوسرے سے نہیں ملتے. 19ویں صدی کے شروع میں. اور میرے رب نے 1ویں صدی میں اپنے حبیب پہ قرآن اتارا تو ایحسب الانسان النجم النجم عظاما, کیا کہتے ہو کہ میں تیری ہڈیاں اکٹھا نہیں کر سکتا؟ بلا, کیوں نہیں؟ قادرین, میں اس سے آگے بھی قدرت رکھتا ہوں. الا ان نسوی بنانا, تیری انگلی کے پورے بھی تیرے ہی واپس کر کے تجھے دکھا دوں. تو کہتا ہے ہمیں کون زندہ کرے گا, میں تیرے پورے بھی تیرے ہی ہوں گے, ملا کے دیکھ لوں یا انگوٹھا لا کے بھی دیکھ لوں. کیا خالق ہے میرا رب. 7 ارب انسان ہیں اور 2-2 آنکھیں ہیں تو 14 ارب آنکھیں ہوں گی, اور روشنی کے رنگ ٹوٹل 7 ہیں. ٹوٹل 7 رنگ ہیں روشنی کے. اللہ ان 7 رنگوں کو کس طرح آپس میں مکس کرتا ہے کہ آج تک جتنے انسان پیدا ہوئے اور جتنے اب موجود ہیں اور جتنے آئندہ آئیں گے, کسی کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا. کیا کمال ہے. صرف پیچھے 7 رنگ ہے, ان کو مکس کرنا یہ ہے خلاق. خلاق, ایک کا رنگ دوسرے سے ملتا ہی نہیں, یہ کیا کمال ہے. چلو یہ تو 2 ہیں. یہ جو ساؤنڈ باکس ہے یہ سب کا ایک ہی ہے. ساری دنیا کے انسان یہاں سے بولتے ہیں اور سب کا ایک ہے. کیا ایک کی آواز دوسرے سے ملتی؟ فون پر وہ ہیلو کرتا ہے اور آپ پہچان لیتے ہیں طارق جمیل بول رہے ہو, حالانکہ تو شکل تو دیکھی نہیں, خالی ہیلو سنا ہے. تو یہ کتنی بڑی قدرت ہے میرے اللہ کی کہ اس چھوٹے سے ساؤنڈ باکس سے آواز کی ٹون جو نکالتا ہے, جو تال نکالتا ہے, وہ سب کی جدا 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 جدا. 2 پاؤں ہیں, اس پہ چل کے ہر کوئی آتا ہے. ایک کی چال دوسرے سے نہیں ملتی. اندھیرے میں آ رہا ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو شاہد آ رہا ہے. اندھیرے میں آپ پہچان لیتے ہیں, اس کی چال سے پہچان لیتے ہیں کہ ہر ایک کی چال دوسرے سے جدا ہے. کیا میرا رب خالق ہے, کیا مالک ہے. پھر انسان کو اللہ کہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, تم جو 2 مخلوق ہو انسان اور جنات. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وسخر لكم ما في البر والبحر, یہ قرآن ہے. سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے, زمین سے لے کر آسمان تک, بحر پانی بھی, خشکی مٹی بھی, پانی بھی, اور تمہیں پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے کہ تم نے میرا بن کے دکھانا ہے اور مجھے راضی کر کے آنا ہے. اس لیے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, انسان میں نے تمہیں عزت دی ہے. بطور انسان, وہ کافر ہے, وہ مشرک ہے, ہندو، عیسائی، یہودی، سکھ ہے، وہ دہریہ ہے، وہ مسلم ہے، شرابی جواری ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں عزت دی ہے. جس کو اللہ عزت دے اسے تم بے عزت کرو، یہ کوئی ہے جچنے والی بات؟ اللہ جو عزت دے رہا. ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا، ابراہیم علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جو مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، تو ان کا مہمان آیا، تو 3 دن گزر گئے تھے، تو انہوں نے اس کے سامنے کھانا رکھا، اس نے لقمہ تھوڑا منہ میں ڈال لیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھو، وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہوں، اللہ کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے پلیٹ اٹھا لی، اٹھ جا، میں اللہ کے منکر کو نہیں کھلاتا. وہ دروازے تک گیا تو جبریل آ گئے، کہا ابراہیم منکر تو میرا تھا، 70 سال سے میں تو روٹی کھلا رہا تھا، ایک وقت کے لیے تیرے پاس بھیجا تو نے اسے کھانا نہیں کھلا، یہ تو میرا اس کا واسطہ ہے کہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، تیرے پاس تو مہمان بھیجا تھا، کیوں نہیں کھلایا؟ اسے واپس بلا، اسے کھانا کھلا. ابراہیم خلیل اللہ کافر کے پیچھے دوڑائے جا رہے ہیں. اسلام ہمیں ایک دوسرے کی عزت سکھاتا ہے. ہمارا معاشرہ بن گیا ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈو اور اسے ذلیل کرو، اس کی ساری کمیوں پہ کاٹا پھیر دو، اس کی ساری خوبیوں پہ کاٹا پھیر دو، اور ایک جو مکھی کے برابر کمی نظر آئی ہے اسے اٹھا کے ہمالیہ پہاڑ بنا دو. آجا بھائی آجا، ابراہیم علیہ السلام بھاگے، اوے آجا بھائی آجا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا آ کھانا کھا لے. انہوں نے کہا تو پہلے کیوں اٹھایا تھا؟ کہا اب میرے اللہ نے تیری سفارش کی ہے کہ میرے بندے کو کھانا کھلا. انہوں نے کہا تیرا رب تو بڑا اچھا ہے، میں تو اس کو مانتا بھی نہیں، پھر بھی اس نے مجھے میری سفارش کی، چلو مجھے بھی اس کا بندہ بنا دے، لو کلمہ بھی نصیب ہو. وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی، یہ قابل عزت قابل احترام ہے، جس جیسا بھی ہے جس حال میں بھی ہے. جنت جہنم کے فیصلے تو اللہ نے کرنے، میں نے تو نہیں کرنا، آپ نے تو نہیں کرنا. تو ہمیں ایک دوسرے کی عزت سکھائی گئی ہے. پھر میرے اللہ نے مجھے آپ کو بنایا، تو اسے پتہ ہے نا کہ ہم کیسے ہیں. اللہ کی قسم مجھے خود نہیں پتا کہ میں کیا اور کیسا ہوں، آپ کو نہیں پتا ہم اور آپ کیسے، یہ ہم کیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں، سن کیسے رہے، بول کیسے رہے ہیں. اتنی بڑی زبان ہوتی ہے زرافے کی، وہ کیوں نہیں بولتا اگر زبان ہی بلاتی ہے؟ میری 2 انچ کی زبان ہے اور میں بولے جا رہا ہوں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ کبھی سوچا یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ناخن کیسے نکل آتے ہیں؟ آگے سے سخت کیوں ہو جاتے ہیں؟ سبحان اللہ. بال کیسے بڑھتے ہیں؟ جھڑ کیسے جاتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس میں ہوتا تو کوئی گنجا رہتا؟ ہم تو خود اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے؟ چلو یہ ہاتھ میں ہلا رہا ہوں، میرا ارادہ ہے، میں بول رہا ہوں ارادے سے، لیکن میرے اندر ایک نظام چل رہا ہے، اس پہ میرا کب قبضہ ہے؟ میرے دل کی دھڑکن، میری رگوں میں خون کا دوڑنا، کیا عجب بات ہے یار، کہ اندر میں اللہ نے وہ حرارت پیدا کی ہے، خون جیسا گاڑا مادہ پانی کی طرح دوڑتا ہے، اور ذرا سا کٹ لگے اور وہ باہر آ جائے تو آتے ہی وہ جم جاتا ہے. اندر کیا نظام ہے کہ ایسے گاڑے مادے کو جمنے نہیں دیتا؟ اب دیکھو کٹ لگا کے باہر آئے تو جم جاتا ہے. سبحان اللہ والخلاق العلیم. تو اللہ ہمیں ہمارے بارے میں کچھ باتیں بتاتا ہے. خلق الانسان ضعیفا، پہلی بات، اے میرے بندے میں نے تمہیں کمزور پیدا کیا، مرد عورت سب برابر. پھر کہتا ہے وکان الانسان عجولا، پھر تو جلد باز بھی بڑا ہے میرا بندہ، یہ میں نے ہی تیرے اندر رکھا ہے. وکان الانسان کفورا، تو ناشکرا بھی بہت ہے، سو تیرے کام کر دوں ایک نہ کروں تو میرا گلہ شروع کر دیتا. تو دنیا میں بھی ایسی ہے، اب میں تو لوگوں کی خدمت کا اللہ کام مجھ سے لے رہا ہے پچھلے 40 سال سے، تو ہمارا رعایت سسٹم ہے، پشتوں سے ہمارے پاس لوگ رہ رہے ہیں، ان کی ساری ضرورتیں پوری کر کے ایک پوری نہ کرو تو انجن میاں صاحب تھوڑے کو لب بھی کچھ نہیں. وکان الانسان کفورا ناشکرا، بیوی کے 10 کام کر دو 11واں نہ کر سکو تو کہے گی تیرے گھر ویکھے ہی کچھ نہیں، اور بیوی تمہاری 10 خدمتیں کر کے ایک نہ کر سکے کہتے تمہارے جیسی کوئی بدتمیز بیوی کوئی نہیں. وکان الانسان کفورا، انسان تو ناشکرا ہے. وکان الانسان قطورا، انسان تو بخیل بڑا ہے، تجھے جوڑنے کا بڑا شوق ہے. جمع مالا وعددا، جمع کرتا ہے اور جوڑتا ہے اور گنتا ہے، اتنے ہو گئے، لاکھ ہو گیا، کروڑ ہو گیا، ارب ہو گیا، کھرب ہو گیا، اور مڑ قبر آ گئی تو چل بیڑا بڑھ گیا سارا، سارے ارب کھرب بچے رہ گئے، اور جا کے ٹوئچ پہ گیا. مکان الانسان قطورا، میرے بندے تو بخیل بہت ہے. پھر ایک اور بات بتائی، مکان الانسان اکثر شیئن جدلا، میرے بندے تجھے غصہ بھی بڑی جلدی آتا، یہ پٹھانوں کو تو بہت ہی جلدی آتا ہے، میرے بندے تجھے غصہ بہت آتا، بڑی جلدی آتا. کان الانسان اکثر شیئن جدلا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہم جو ہمارا بنانے والا ہے، ہمارے فالٹ، ہماری کمیاں جانتا ہے، پورا ایکس رے کر کے میں نے آپ کو قرآن سے بتا دیا. تو اب اگر اللہ ہم سے 100/100 نمبر مانگتا تو کوئی بھی جنت میں نہ جاتا سوائے نبیوں کے کہ وہ پاک ہیں، معصوم ہیں، باقی انسان تو معصوم نہیں. اب اگر اللہ یہ کہتا کہ پرفیکشن چاہیے، پورے پورے صحیح ہو کے آؤ ورنہ آگ ہے، تو ہم میں سے کوئی بھی جنت میں نہ جا سکتا. اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا، انہوں نے کہا تمہاری نیکی اور بدی کو تولوں گا، اگر نیکیاں بڑھ گئیں گناہوں سے تو جنت میں ڈال دوں گا، تمہارے وہ گناہ سارے آف کر دوں گا، گناہ بڑھ گئے تو پھر چاہوں گا معاف کروں، چاہوں تو جہنم میں ڈالوں. حکومت پاکستان بھی کتنی مہربان ہے کہ جو لڑکا 33 نمبر لے لے اور 67 نمبر ضائع کر دے تو اس کو پاس کر دیتے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ میں تو ساری زندگی 33 نمبر والا ہی تھا جب میں اسکول کالج پڑھتا تھا، کیونکہ پڑھنے کا شوق نہیں تھا، شوق تھا گلوکار بننے کا اور فلموں میں جانے کا، تو وہ علم میرے پاس آج بھی بہت زیادہ ہے، وہ کم وقت بھولتا ہی نہیں ہے، اور وہ کتابیں میں نے کبھی پڑھی ہی نہیں تھی. بس 33 نمبر ٹارگٹ تھا، بھائی بس 33 آ جا میں فیل نہ ہوں، بس باقی خیر. تو یہ حکومت پاکستان، یہ ہمارے 67 نمبر معاف کر دیتی ہے اور 33 جو لیے ہیں اس پہ پاس کر دیتی ہے، تو کیا اللہ حکومت پاکستان سے زیادہ مہربان نہیں ہے؟ قیامت کے دن ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے، एक, यानी 50-50 हो जाएंगे फर्ज। तो अल्लाह ताला कहेंगे एक नेकी लिया जन्नत, वो आखेगा एक तलब भी जानी है अम्मा कोलू अब्बे कोलू। अब जब वो ढूंढने निकलेगा तो कोई भी नहीं देगा, सारे मुनकर हो जाएंगे, क्या पता इसी तुम्हें दे दें तो शायद हमारी यही घट जाए और हम दोजख में चले जाएं। ना भाई ना, हम नहीं देते। तो वो बड़ा परेशान होगा। तो एक आदमी उसको देखेगा और कहेगा भाई क्यों परेशान हो? कहेगा बस भाई एक नेकी से मार खा गए। तो क्या होगा? तो मेरी नेकी और बदी बराबर हो गई है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि एक नेकी लिया, किसी से भी लिया, मैं तुम्हें जन्नत में डाल दूँगा। तो वो किसी ने भी नहीं दी, अब मेरे लिए दो दफे। वो कहेगा अबशर, कहेगा खुश हो जा। कहेगा क्यों? कहा मैं देता हूँ, मैं देता हूँ। कहेगा मेरी अम्मा ने नहीं दी, अब्बा ने नहीं दी, बीवी ने नहीं दी, बेटों ने नहीं दी, भाइयों ने नहीं दी, तू मुझे जानता नहीं, तू क्यों दे रहा है? वो कहेगा मेरे पास एक ही है बस, और कोई नहीं, तो अपने पास रखूं तो भी मुजरिम हूं और तुझे दे दूं तो भी मुजरिम हूं, तो तेरा तो काम बन जावे जा। वो छलांगे लगा तो वह आए, याला मेरा काम बन गया, मुझे नेकी मिल गई। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे किसने दी? आज तो माँ बाप देने के लिए तैयार हैं। कब वो फलां बंदे ने कहा है, कब उसको बुला, अल्लाह तो सब देख रहा है, वो आ जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे तो इसको नेकी देते हो? हाँ जी देता हूँ। अल्लाह ताला फरमाएंगे आज तो कोई किसी को देने के लिए तैयार नहीं है, तू क्यों दे रहा है? कहेगा या अल्लाह मेरे पास एक ही है, ये हो फिर भी मैं तेरा मुजरिम हूँ, ये ना हो फिर भी मैं तेरा मुजरिम हूँ, तो मेरे जी में आया कि तेरे बंदे का तो भला हो जाए। अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा आज के दिन तो मुझसे बड़ा सखी बनना चाहता है, मुझसे बड़ा सखी कोई नहीं, चल तू भी जन्नत में जा और ये भी जन्नत में जा। हमारी इन कमजोरियों की वजह से अल्लाह ने हमसे परफेक्शन नहीं मांगी, पास नंबर मांगे हैं। फमन थकुलत मवाज़ीनहु, जिसकी नेकियां वजनी हो गईं, किसके मुकाबले में? मुकाबले में गुनाह हैं, वो गुनाह कमज़ोर पड़ गए। हमारे इलाके में एक बड़े ज़मींदार थे, वो गालियां बहुत देते थे और ज़िक्र भी बहुत करते थे। तो सुबहान अल्लाह जो ना तेरे फलाने, तो वो तुझे पता, तो वो मौत के बाद किसी को मिले तो उसने पूछा मियाँ साहब आप बड़ी गालियाँ देते थे तो और ज़िक्र भी बड़ा करते थे, क्या बना आपके साथ? अल्लाह ताला ने मेरी गालियाँ और मेरे ज़िक्र को तोला तो मेरा ज़िक्र बढ़ गया, तो मेरी माफ़ी हो। अल्लाह परफेक्शन नहीं मांग रहा, अल्लाह गुंजाइश दे रहा है। और हम खुद जैसे भी हों दूसरे के लिए चाहते हैं कि बिल्कुल तीर की तरह सीधा होके चले हमारे साथ। आम सी मिसाल है, हमारे पूरा इलाका जिम्मेदारों का है, हर वक्त उनको नौकरों की शिकायत होती है कि भाग जाते हैं भाग जाते हैं। और अल्लाह के फजल से मेरे पास नौकर ख़त्म ही नहीं होते, जो आ जाता है वो खुद जाए तो जाए, जाते ही नहीं। क्यों? कि मैं गुंजाइश देता हूँ, परफेक्शन नहीं मांगता हूँ, और बाकी कहते हैं पानी क्यों रुड़ गया, इतने बूटा क्यों सूख गया। फिर माँ बहन की गालियां देते हैं, वो भाग जाते हैं। जब अल्लाह कह रहा है अगर नेकियां बढ़ गईं तो बस ठीक पास, उसके बाद ये मामला भी होगा कि वो एक वाला भी अल्लाह की सखावत के तुफैल जन्नत में चला गया, तो क्यों किसी को गिरी नज़र से देखकर अपने आप को हम हलाक करें। एक आदमी लाया जाए, मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला पूछेंगे कोई नेकी, कहेगा जी कोई नहीं। अल्लाह ताला फरमाएंगे सोच लो कोई नेकी, कहेगा जी कोई नहीं, बस कलमे के बाद कुछ भी नहीं। फिर अल्लाह तीसरी दफ़ा कहेंगे सोच लो, कहीं दो दफ़ा आता है कहीं तीन दफ़ा आता है, तो फिर वो कहेगा या अल्लाह मैं थोक का ताजर था, आज की ज़ुबान में तर्जमा कर रहा हूँ, मैं होल सेल का ताजर था, मैं लोगों को माल देता था, जो माल ले जाने वाला नुकसान उसका हो जाता था तो मैं अपने नौकरों से कहता था इसको माफ़ कर दो, या देखते नहीं वो घरों पे कब्जे कर लेते। क्या गालम गलोच होता है बाज़ारों में, मैं तो बाज़ारों में जाता नहीं हूँ, वरना जब कभी जाना होता था तो हर मोड़ पर एक दूसरे का गरेबान होता था और माँ बहन की गालियाँ होती थी। और या अल्लाह जब कोई दे सकता था और नहीं देता था तो मैं उससे तंग नहीं करता था, कहता चलो आज नहीं दिया कल दे देगा, परसों दे देगा, फिर दे देगा, मैं उसके पीछे नहीं पड़ता था। बस ये अगर तेरी बारगाह में नेकी है, बाकी और मेरे पास कुछ नहीं है, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे वाह 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 मेरा बंदा, तू तो मेरे बंदों के साथ बहुत भलाई करता रहा और बहुत उनको सहूलत देता रहा, चल मैं भी तेरी भलाई करता हूँ और तेरी तुझे सहूलत देता हूँ, चल बगैर किसी अमल के जन्नत में जा। ईमान तो शर्त है ना, ईमान के बाद तो चल जा जन्नत, जन्नत भी अल्लाह की, फैसला भी अल्लाह का, उनको ला युसालु अम्मा यफ़अल, अल्लाह कहता हमसे कोई पूछ नहीं सकता, हम युसअलून तुमसे पूछूंगा। एक तरफ अल्लाह का ये निज़ाम है इतना ज़बरदस्त, दूसरी तरफ इतनी सहूलत रखी कि ये तो हो ही नहीं सकता कि बुराई के खाने में कोई बुराई ना हो सिवाय अंबिया, तो हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह ताला ने हमसे 100 नंबर नहीं मांगे, 5 नंबर मांगे हैं, और उसमें भी कितनी छूट देता है फिर अपनी रहमत से। जन्नती जा रहे होंगे, जहन्नमियों की लाइन लगी होगी, एक कहेगा मेरे भाई मुझे पहचानते हो, वो कहेगा नहीं, वो जो जहन्नम में खड़ा होगा कहा मैंने आपको एक दफ़ा वजू कराया था, लोटा का पानी भर के आपका वजू कराया था, मेरी सिफारिश तो कर, तो वो कहेगा या अल्लाह मैं जन्नत में जा रहा हूँ, इसका मेरे ऊपर एक एहसान है, इसको भी मेरे साथ भेज दे, तो लोटे पानी दे लोटे नाल वजू कराना केडी को वड्डी ने की है, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे चल तेरी तो फैलिए भी जन्नत में जाए। तो अल्लाह को तो देखो कि वो कैसा करीम है, तो तुम लोगों ने छोटे छोटी छलनियाँ क्यों लगा ली। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शराब पीते थे, अंसारी साहब छूटती नहीं थी, ہر دفعہ حد لگتی تھی. کتاب الحدود بخاری شریف میں ایک دفعہ ان کو حد لگ رہی تھی تو دو آدمی آپس میں بات کر رہے تھے، یار یہ کتنا بے وقوف آدمی ہے کہ ہر چوتھے دن یہ بے عزت ہو رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی بھی کھڑے تھے، آپ نے سنا تھا کہ دعوہ، خبردار اس کے بارے میں کچھ نہ کہنا. فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے. یہ ہے میرے نبی کے اصول. اور شراب ان سے چھوٹی نہیں. اور حضرت عمر کے زمانے میں ان کا واقعہ ہے کہ یہ روم کی جنگ میں قید ہو گئے 300 ساتھیوں کے ساتھ. تو اس میں جب وہ روم کے سردار کو پتہ چلا کہ یہ صحابی ہے تو اس نے ان کو بلوایا اور کہا کہ تو عیسائی ہو جا، تجھے بیٹے بھی دوں گا اور آدھی سلطنت بھی دوں گا. وہ فرمانے لگے ساری دنیا دے دے مجھے اور کہے کہ آنکھ بند کر تو عیسائی، کھولے تو مسلمان، نہیں ایک لمحے کے لیے عیسائی ہو جاؤں اور تو مجھے ساتوں زمینیں دے دیں تو بھی مجھے یہ سودا منظور نہیں. اس نے کہا چاہے اس کو لٹکاؤ اور اس کے دائیں بائیں تیر چلاؤ، اس کو لگاؤ نہیں، اس کے دائیں بائیں سے تیر چلاؤ. تو انہوں نے اس کو لٹکایا اور تیر چلاتے رہے تو کوئی ادھر سے گزر رہا ہے، ادھر سے گزر رہا ہے، اوپر سے گزر رہا ہے، پاؤں کے نیچے سے گزر رہا ہے، سارا دن یہ مشق ہوتی رہی. پھر اس کو اتارا، نے پوچھا آپ کیا کہتے ہو، وہ جو پہلے کہہ رہا تھا. اس نے کہا ویسا کرو تیل میں، تیل کو کڑا میں ڈال کے نیچے آگ جلاؤ، جب وہ کھولنے لگے تو اس کے ساتھیوں میں سے دو کو اس میں پھینک دو. اس کے بعد بھی اگر یہ عیسائیت کی طرف نہ آئے تو اسے بھی پھینک دو. تو ان دو کو انہوں نے پکڑا اور ان کے سامنے تیل میں ڈال دی، ویسے ابل گئے، جل گئے. تو جب ان کو پکڑا تو وہ رونے لگے. تو انہوں نے سردار کو پیغام دیا کہ رو رہا ہے، لگتا ہے ڈر گیا ہے. تو رومی سردار نے بلایا کہ اب کیا خیال ہے، کہا وہی جو پہلے ہے. کہا تو روئے کیوں ہو، فرمانے لگے تو کیا سمجھتا ہے موت کے ڈر سے رویا ہو. اس نے کہا ہاں، نہیں میں اپنی بے بسی پہ رویا. اس نے کہا کیا بے بسی؟ کہا بے بسی یہ ہے کہ میری ایک جان ہے اور وہ چند سیکنڈ میں راکھ ہو جائے. کاش میرے بدن جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی اور میں ایک ایک جان کو آگ میں اللہ پہ قربان کرتا. تو وہ رومی سردار سکتے میں آ گئے، کہنے لگا میرا ماتھا چوم لے میں تجھے آزاد کر دوں. کہنے میری شرط ہے میرے ساتھیوں کو بھی، ان کو بھی. تو آگے بڑھ کے آپ نے ان کا ماتھا چوما، اس نے سب کو آزاد کر دیا. جب یہ قافلہ مدینے پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، ان کو واقعہ سنایا تو آپ نے سارے مدینے کو جمع کیا اور حضرت عبداللہ کا واقعہ سنایا. پھر ان کو ممبر پہ بٹھایا کہ حق علی المؤمنین ان یقبلوا رأسہ، سب ایمان والوں پر واجب ہے کہ اس کے ماتھے کو بوسہ دو. وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ أَبْدَى، سب سے پہلے میں پہل کروں گا. حضرت عمر نے ان کے ماتھے کا بوسہ لیا، سارے مدینے والوں نے ان کے ماتھے کا بوسہ لیا. شراب نہیں چھوٹی. جس سے اللہ کام درگزر کرنا، یہ مزاج شریعت ہے. یہ پکڑ دکڑ یہ تو مدرسوں کا کام ہے، خانقاہ ہی مزاج ہے یہ. اور میں مدرسے بھی تو چلاتا ہوں پچھلے 25 سال سے، یہ مدرسے کا نظام ہے، اب اس کو نکال دو، یہ باقیوں کو بھی خراب کر رہا ہے، اس کو نکال دو، یہ پڑھتا نہیں ہے، چلتا نہیں ہے۔ تبلیغ تو نبی کا کام ہے، نبی کا مزاج کدھر ہے؟ پیٹرول والی گاڑی میں ڈیزل ڈالو گے تو چلے گی؟ میں فیض آباد سے گھر جا رہا تھا، جب یہ میٹرو موٹر وے نہیں تھا، تو وہ آگے ایک چوک پہ ہمارے ساتھی ہے، میرے دوست ہے ابو بکر، اس کا پیٹرول پمپ، تو وہ ڈرائیور نے دیکھا نہیں، میں تو ویسے نہیں دیکھتا، تو اس نے ڈیزل والے وہ جو تھا پمپ، اس کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی اور اس نے ڈیزل بھر دیا۔ وہ تھی کراؤن تھی بڑی پیٹرول والی، وہ سٹارٹ ہو کے جب ہم نے پیٹرول پمپ کا فرش پار کیا تو بند ہو گئی۔ میں کہا کیوں ہے؟ آدھا جی بھلی پہ گیا۔ میں کہا کیوں ہے؟ آخر جی لگتا ہے میں ڈیزل پوا بیٹھا۔ میں کہا تیرا بیڑا غرق ہو گیا، ہوں میں نے کسی بس سے چڑھے سے کی کر سیں۔ پھر میں نے ابو بکر کو فون کیا، وہ اپنی گاڑی لے کر آیا، وہ مجھے چھوڑنے گاؤں گیا اور اس نے وہیں وہ ساری گاڑی صاف کروائی، ڈیزل نکلوایا، پھر اس میں پیٹرول ڈالا، پھر وہ شام کو پہنچا۔ تو دعویٰ کرتے ہو یہ نبی والا کام ہے، یہ تو چلتا ہے پیٹرول سے، تم اس میں ڈیزل ڈال کے چلا رہے، کیسے چلے گا؟ نہ صفات رہیں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ غزوے میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاس میں۔ نہ تو اپنے نبی کی زندگی پڑھتے ہو، حیات و صحابہ تمہارے لیے لکھی مولانا یوسف نے، وہ نہیں پڑھتے ہو۔ میں واحد آدمی ہوں جس نے 5 دفعہ حیات و صحابہ پڑھ، 3 جلدیں۔ صحابہ کو پڑھو گے، نبی کی زندگی کو پڑھو گے، تو پھر پتہ چلے گا بھائی کیسے چلنا ہے۔ ابو مہجن سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ سقیف کے بڑے صحابہ میں ہیں، شراب کی عادت تھی تو ان کو حد لگتی تھی، توبہ کرواتے تھے، کچھ ان پھر شروع کر دیتے، صحابی ہیں، بشر تھے، وہ خطا سے پاک نہیں تھے۔ ہاں ان کے لیے اعلان ہے، کلن وعد اللہ الحسنی، میرے محبوب میرا وعدہ ہے تیرے ہر صحابی کو جنت میں ڈالوں گا۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ میرے محبوب، فتح مکہ سے پہلے جو تیرے ساتھی بنے اور فتح مکہ کے بعد جو تیرے ساتھی بنے، ان دونوں کو میں برابر نہیں کروں گا، ان کا درجہ اونچا ہے، ان کا نیچا ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرا وعدہ ہے کہ سب کے سب کو جنت دوں گا۔ یہ ہے ان کا کمال۔ نہ معصوم تھے نہ محفوظ تھے، وہ مغفور تھے، اللہ نے بخش دیا۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں ایران میں فیصلہ کن جنگ تھی، قادسیہ 9 دن چلتی رہی، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے امیر تھے، وہ 36,000 کا لشکر تھا اور ایرانیوں کا 1.5 لاکھ کا لشکر تھا، ان کا سالار رستم تھا اور ادھر حضرت سعد تھے۔ تو وہ پانی کی مد و جزر کی طرح، کبھی موج ادھر چلی جاتی، کبھی ادھر چلی جاتی، یہاں تک کہ شام ہو جاتی اور فیصلہ کوئی نہ ہوتا۔ تو ابو مہجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پی تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کو قید کر دیا. تو جو جیل کا دروازہ کمرے کا دروازہ تھا وہ جالیوں والا تھا اور سامنے جنگ کا منظر تھا. تو ایرانیوں نے جو حملہ کیا تو صحابہ کو دباتے دباتے ان کے خیموں تک لے آئے. پہلی دفعہ ایسا ہوا. سعد بن ابی وقاص بیمار تھے, اوپر ایک قلعہ تھا اس کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے اور لکھ لکھ کے آرڈر نیچے پھینکتے تھے, وہاں سے ایک صحابی اس کو اٹھا کر آگے سردار کو پہنچاتا تھا. اس طرح وہ دیکھ رہے تھے اور گھبرا رہے تھے کہ جنگ ہاتھ سے نکل رہی ہے. اور ابو مہجن بے قرار. اتنے میں آپ کی سادہ سعد کی بیوی سلمہ گزری, کہنے لگے سلمہ یہ میرے بیڑیاں ہٹا دے اور مجھے تلوار دے دے اور سعد کا گھوڑا دے دے, اگر میں شہید ہو گیا تو تمہارا کام بن گیا, تمہاری جان چھوٹے گی مجھ سے, اگر میں زندہ رہا تو واپس آ کے یہی بیڑیاں میں خود پہن لوں گا. وہ فرمانے لگے اگر سعد کو پتہ چلا تو مجھے سزا دیں گے, میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو آگے چل پڑی تو انہوں نے پیچھے سے کہا, کفا حزنن, بہت بڑے شاعر تھے, ان تلتقی الخیل بالقنا اترک مشدودا علی وثاقیہ, میرے درد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آج حق و باطل ٹکرا رہے ہیں اور میں بیڑیوں میں جکڑا پڑا. اذا قمت عنا الحدید وغلقت علی مصاریقت تسم المنادیا, جب اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں تو بیڑیاں مجھے گرا دیتی ہیں اور سامنے جیل کی دیواریں, ان سے میری آوازیں ٹکرا کر ایک بازگشت بن جاتی ہیں. دو شعر اور بھی تھے یاد نہیں رہے. حضرت سلمہ کو ترس آیا, وہ واپس آئیں اور نے کھول دیا دروازہ, حضرت سعد کا گھوڑا دے دیا, تلوار دے دی. انہوں نے ایسے اپنے منہ کو چھپایا اچھی طرح اور ایک طرف سے آئے, جدھر صحابہ زیادہ دب رہے تھے نا وہاں آ کے حملہ کیا. ایک آدمی, سو نہیں ایک آدمی, سو نہیں ایک آدمی, ایک آدمی, ایک آدمی, کون سا صحابی ہے لیکن پہ کیا ہے, شراب کی وجہ سے جیل میں پڑا ہوا ہے. اور ایسا بجلی کی طرح وہ چمکے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, انہیں پورے ایرانیوں کے زور کو توڑ کے پیچھے ہٹا دیا. پھر دوسری طرف دوڑے جدھر ایرانی غالب تھے, وہاں جا کے حملہ آور ہو. اور اکیلے بندے نے بجلی کی طرح کوندتے ہوئے ایرانیوں کا منہ پیچھے پھیر دیا. تو سب صحابہ آپس میں کہنے لگے, ایدنا اللہ بملک کریم, اللہ نے فرشتہ بھیج دیا جو ہماری مدد کو آ گیا. انہوں نے تو منہ چھپایا ہوا تھا, اللہ نے فرشتہ بھیج دیا. حضرت سعد اوپر چھت پہ بیٹھے وہ بھی دیکھ رہے تھے, کہنے لگے یہ کون آ گیا جس اکیلے نے جنگ کا پانسا پھیر دیا. پھر غور سے دیکھا تو دل میں کہنے لگے, حملے کا انداز تو ابو مہجن کا ہے. اور وہ جیل میں ہے اور گھوڑے کا جو جمپ ہے وہ میرے گھوڑے کی طرح ہے, اور میرا گھوڑا استبل میں ہے, پتہ نہیں یہ کون ہے. شام تک ساری لڑائی کا رخ ایک بندے نے پھیر دیا. اور جو ہی ایرانی پیچھے ہٹے اب فوراً واپس آئے اور بیڑیاں باندھ کے بیٹھ گئے. شام کو حضرت سعد کے خیمے میں سارے سالار کٹھے ہوئے, سب کی زبان پہ تھا اگر آج اللہ فرشتے کو نہ بھیجتا تو ہماری شکست یقینی تھی, کوئی بھی اس کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. جب سارے چلے گئے تو میاں بیوی اکیلے ہوئے, تو حضرت سلمہ نے حضرت سعد سے پوچھا آج جنگ کیسی رہی. تو کہنے لگے آج تو بس اللہ نے مدد کی، کوئی فرشتہ تھا جو اس نے بھیج دیا، جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا. پر مجھے شک پڑتا تھا کہ السولت السولت ابی محجن، حملے کا جو انداز ہے وہ ابو محجن کا ہے. والوثبت وثبت فرسی، اور گھوڑے کی جو کا جو جمپ ہے وہ میرے گھوڑے جیسا ہے. پر ابو محجن جیل میں، میرا گھوڑا اسبل میں، پتہ نہیں کون تھا. تو سلمہ کہنے لگی، اگر میں آپ کو صحیح صحیح بتاؤں مجھے سزا تو نہیں دیں گے؟ کہنے لگے نہیں نہیں، کہا وہ ابو محجن ہی تھا. ابو محجن بے اصول، بے اصول، ابو محجن ہی تھا. کس کے ساتھ اللہ کا کیا تعلق تھا؟ نہ قرآن پڑھتے ہو، نہ سیرت پڑھتے ہو، نہ صحابہ کی زندگی پڑھتے ہو، بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ نبی کا کام کیسے ہوتا ہے؟ تو حضرت ساتھ کہنے لگے فوراً اسے حاضر کیا جائے. تو ان کو لایا گیا تو حضرت ساتھ نے ان کو گلے لگایا، کہا آج کے بعد میں کبھی تمہیں سزا نہیں دوں گا. کہنے لگے آج کے بعد میں بھی شراب نہیں پیوں گا. لیکن وہ اس پہ پھر پکے نہیں رہ سکے. لیکن اللہ کا تعلق ایسا ہے کہ ایک آدمی 1.5 لاکھ کے لشکر کا منہ پھیر دے بغیر اللہ کی مدد کے، ہو سکتا ہے؟ ایک عیب کی وجہ سے اللہ ان کی باقی خوبیوں کو نظر انداز کر، ہمارا تو یہ حال ہے نا کہ ایک عیب دیکھ کر ساری خوبیاں نظر انداز کر دیتے ہیں. کتنے سونے جیسے ساتھی ضائع کر دی. بیوی سے خامن چاہتا ہے پوری میری مان کے چلے، ایک بات میں اوپر نیچے ہو جائے تو اس کی سختی آ جاتی. بیٹے ایسے تیر کی طرح ہمارے سامنے کھڑے ہوں اور سر جھکا کے چلے، ذرا بیٹے سے ادھر ادھر ہو جائے تو باپ کا یا تھپڑ ہوتا ہے یا جوتا ہوتا ہے. نوکر سے ذرا سے ادھر ادھر ہو جائے، یعنی ہم گنجائش نہیں دیتے، معافی کوئی نہیں ہماری طرف، ہمارے ماحول میں معافی کوئی نہیں. اور میرے نبی کے دربار میں معافی ہی معافی ہے، معافی ہی معافی. ایک عورت آئی مکہ سے، اس کا نام تھا سلمہ، یہ آپ کے خاندان کی باندھی تھی بنو عبد مناف کی، اور آزاد کر دیا تھا، وہ طوائف تھی، گاتی تھی. وہ آ گئی مدینے اور آپ سے کہنے لگی بھوک سے مر گئی ہوں، میری مدد کرو. کون ہے؟ طوائف. آج کے کوئی پیر صاحب ہوتے، کوئی تبلیغی صاحب ہوتے تو کہتے اس کو باہر چھوڑ کے آؤ. آپ نے کہا کلمہ پڑھتی ہو؟ سنو. انہوں نے کہا نہیں پڑھتی. اب تو بنتا تھا کہ اب کہتے دفع ہو جا. پھر آپ نے کہا تو بڑی گانے والی تھی، تو مکے والوں نے تیرا گانا سننا چھوڑ دیا؟ کہاں، جب سے بدر میں بڑے سردار قتل ہوئے وہ میرا گانا نہیں سنتے، اس لیے مجھے بھوک آ گئی. آپ نے کہا میں بنی عبد مناف کو حکم دیتا ہوں اس عورت کی جھولی بھر دو. یہ کیوں کہا بنی عبد مناف سے کہتا ہوں، اپنے خاندان سے، کہ کسی کے دل میں یہ نہ شیطان ڈال دے کہ اللہ کا نبی ہمیں طوائف کی مدد کرنے کو کہہ رہا. ان کو اس شعبے سے بچانے کے لیے کا صرف میرے خاندان کو حکم ہے اس عورت کی جھولی بھر دے. اس کو جھولی بھر کے واپس بھیجا. اس وقت مکے پہ حملے کا ارادہ تھا. حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے، بدری صحابی ہیں، حاطب بن ابی بلتا، انہوں نے خط لکھا مکے والوں کو کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، تیاری کر لو، اور اس کو دے دیا کہ یہ مکے والوں کو دے دینا. اس نے اپنے بالوں میں چھپا کے وہ چل پڑی. صحابہ سے قتل بھی ہوا، شراب بھی ہوئی، زنا بھی ہوا، سارے عیب ہوئے. کبھی جبریل نے آ کر بتایا نہیں کہ فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا, سب پہ پردہ ڈالا. یہ ایسی خطا تھی کہ جبریل آئے, جبریل آئے, جبریل آئے, یا رسول اللہ, بڑا غضب ہو گیا. حاتم نے خط دے دیا ہے اس عورت کو, وہ مکے والوں کو جا کے بتا دے گی تو وہ خط برآمد کریں, کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے. آپ نے حضرت علی اور حضرت زبیر کو یا حضرت مقداد کو بھیجا کہ جاؤ اس عورت سے خط لے کر آؤ. وہ رابغ پہنچ چکی تھی تو اس سے کہا کہ خط نکالو, کہ میرے پاس کوئی نہیں. کہا نہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں نہ ہمیں جھوٹ کہا گیا ہے, یا خط دے دو یا ہم تیرے کپڑے اتار دیں. تو اس نے بالوں کے جوڑے میں سے خط نکال کے دے دیا. جب وہ خط لے کر پہنچے اور آپ کو پیش کیا تو حضرت حاتب کی طرف سے, مکے والوں ہوشیار ہو جاؤ. تو آپ نے کہا حاتب یہ کیا؟ کتنا بڑا جرم ہے کہ جبریل آیا, اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ تو حضرت عمر اٹھے, یا رسول اللہ یہ منافق ہے, مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. جج مجرم کے لیے وکیل صفائی بن گیا. کبھی پڑھو تو تمہیں پتہ چلے. اب نے کہا عمر تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے؟ یہ بدری آدمی ہے, بدری, اور میرے اللہ نے مجھے کہا ہے بدر والوں جو مرضی کرو تمہیں معاف کر دیا ہے. حضرت عمر شرمندہ ہو کے بیٹھ گئے. ہم نے کہا حاتم یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ جلدی نہ کریں, مکے میں میرا کوئی نہیں ہے, میرے بیوی بچے مکے میں ہیں, یہ جو آپ کے ساتھی بیٹھے ہیں ان کے سب کے رشتہ دار مکے میں موجود ہیں, آپ جب حملہ بھی کریں گے تو وہ ان کے رشتہ دار ان کے بھی بچوں کی حفاظت کریں گے, میرا کوئی رشتہ دار نہیں. مجھے پتہ تھا مکے والوں کو پتہ چل جائے پھر بھی آپ کی فتح ہے, نہ پتہ چلے پھر بھی آپ کی فتح ہے, میں نے سوچا میں ان پہ ایک احسان کر دوں تاکہ وہ میرے بچوں کی حفاظت کریں. آپ نے فرمایا اللہ اس کا رسول تیرا عذر قبول کر دے. یہ تبلیغ کا مزاج, تبلیغ کا کام تو تب نبوت والا بنے گا جب نبوت کا مزاج بھی سمجھو. میرے خیال میں تمہیں اس کو ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے نبی کی بیویوں کے نام جانتا ہو, شاید کوئی ایک آدھ ہو, اتنے بے خبر ہو اپنے نبی کی زندگی سے. جس کا کام ہے اس کو تو پڑھو وہ کیسے کر کے گئے. ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں جہاد کا, دوپہر کو آرام کے لیے لیٹ گئے, تلوار لٹکا دی کیکر پر, آنکھ لگ گئی. ایک غیر مسلم آیا, اس کا نام تھا غورث, اس نے تلوار اٹھائی اور آپ کو ایسے یہاں نوک ماری. آپ اٹھ کے بیٹھے تو سامنے کھڑا تو انہیں ایسے سیدھی کر, کون بچائے گا اب تجھے؟ تو آپ مسکرائے اور فرمایا اللہ, تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار چھوٹ گئی. اب تلوار آپ نے اٹھا کے ایسے سیدھی کی, اب بتا کون بچائے گا تجھے؟ وہ کہنے لگا مجھے تو تو ہی بچائے گا, کم خیر آخر دن. آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا. جرم کیا ہے؟ قتل نبی, اور اس پر اللہ نے قدرت دے دی اور اس نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا. ہم نے کہا جاؤ آزاد کی, جاؤ معاف کی, اس کو معاف کر دیا. تو دو روایتیں ہیں, بعض میں ہے کہ اس نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا, بعض میں ہے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا. میرے بھائیوں، اپنے ساتھیوں کی خوبیاں دیکھو، کمیاں نہ دیکھو، وہ اللہ ہے. جب اللہ پردہ پوشی کرتا ہے تو آپ کیوں دوربینیں لگا لگا کے دیکھتے ہو؟ کیوں اللہ نے زنا پہ چار گواہ مانگے؟ آج تک 1447 سال میں ایک حد گواہوں پہ نہیں لگی، پھر ان پر حد لگاؤ. پوری تاریخ میں ایک حد گواہوں پہ نہیں لگی، ذاتی اقرار پر لگی ہے. یہ چھپانے کے لیے ہے. مزاج شریعت چھپانا ہے. مائز اسلمی آتے ہیں، یا رسول اللہ طہرنی زنیتو، میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کریں. تو آپ کہتے پکڑو اسے اور لگاؤ حد. آپ نے منہ ادھر پھیر لیا، کہ جاؤ جاؤ، تو نے کوئی نہیں کیا. آپ کو پتہ تھا کیا، وہ یہاں سے اٹھ کے ادھر آ گیا. یا رسول اللہ طہرنی قد زنیت، مجھے پاک کرے، میں نے زنا کیا. آپ نے منہ ادھر پھیر لیا، جاؤ جاؤ، تو نے کوئی نہیں کیا. وہ پھر یہاں آ گیا، یا رسول اللہ طہرنی قد زنیت، مجھے پاک کرے، میں نے زنا کیا ہے. آپ نے پھر منہ ادھر پھیر لیا، نہیں کیا نہیں کیا، جاؤ جاؤ، نہیں کیا. ہائے ہائے، جب انہوں نے چوتھی دفعہ بھی کہہ دیا تو چار گواہ کے برابر ہو گیا نا. تو پھر آپ نے کہا یہ پاگل تو نہیں؟ اللہ کی قسم، کوئی ایک بھی کہتا یہ پاگل ہے تو آپ اس کو بھگا دیتے. صحابہ نے کہا جی نہیں. پھر آپ نے کہا نشے میں تو نہیں؟ ایک بھی کہہ دیتا نشے میں تو آپ اس کو اٹھا دیتے. کہ نہیں جی، نشے میں بھی نہیں. کہ اچھا، پھر حد لگاؤ. یہ پہلے گئے ابو بکر کے پاس کہ میں نے یہ کیا ہے، ان کا اللہ نے چھپایا ہے، توبہ کر، بس کافی. پھر قرار نہیں آیا. پھر گئے عمر کے پاس، کہ عمر مجھ سے یہ ہو گیا ہے، کب توبہ کر، اللہ نے چھپایا ہے، بس یہیں رکھ. پھر چین نہیں آیا. پھر گئے ثابت بن حضال کے پاس، وہ انصاری تھے، کہ ثابت مجھ سے یہ ہو گیا. انہوں نے کہا جا اللہ کے نبی کو بتا دو. اس پر حد لگی تو آپ نے ثابت بن حضال کو گلا دیا، لو سترتہ بسوک، کاش تو اسے اپنی چادر میں چھپا لیتا اور میرے پاس نہ بھیجتا. یہ مزاج اسلام اور مزاج دعوت ہے، لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنا، آسانیاں دینا، سہولت دینا. تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر. اپنے نبی کی زندگی پڑھو. اقرا، پہلا حکم آیا ہے اقرا. اقرا کا مطلب ہے سمجھ کے پڑھنا. اتلو، اتلو کا مطلب ہے دے سمجھے پڑھنا یا سمجھ کے پڑھنا. اقرا، سمجھ کے پڑھ میرے نبی. بسم ربک الذی خلق، یہ تو امت ہے ہی اس کے لیے. تو جب اصل تصویر آپ کے میرے سامنے نہیں ہوگی تو ہم نقشہ کیسے سمجھیں؟ اصل تصویر تو میرا نبی ہے، میرے نبی کے صحابہ ہیں، وہ ہمارے سامنے ہی نہیں ہے. اس لیے میں آج یہ تشکیل کروں گا کہ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، حیات الصحابہ کو پڑھو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو. میں نہیں کہتا ہوں ایک ہی دن میں ختم ہو جائے گا، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھو. سمجھو کہ میرے نبی نے زندگی گزارنے کے اصول کیا بتایا. احد کی جنگ ہو رہی ہے اور جنگ میں ایک آدمی بڑی دلیری سے لڑ رہا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑی جان مار رہا ہے. اب میں نے کہا یہ جہنمی ہے. تو ابو دجانہ اس کے پیچھے ہو گئے کہ اللہ کے نبی نے کہا جہنمی ہے. تو لڑتے لڑتے جب زخم زیادہ اس کو لگے تو اس نے اپنا گلا خود ہی کاٹ لیا. وہ کافر تھا, میرے نبی نے اس کو ساتھ لیا. کافر ہو کر جنگ احد میں ساتھ لیا. دعوت کے کام میں یہ اتنی گنجائش ہے. منافقوں کو گلے لگا کے رکھا, عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا, اس کو قبر میں اتار دیا تھا. آپ نے کہا باہر نکالو. اس کے بیٹے آئے, ان کا نام بھی عبداللہ تھا. اب پانی پی رہے تھے تو عبداللہ کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑا سا بچا دیں. آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہ اپنے باپ کو پلاؤں گا, شاید کلمہ پڑھ لے. تو وہ بچا ہوا پانی گلاس میں لے کر آیا, کہنے لگا یا ابت عشق, ابا یہ پی لو. تو وہ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ کہا یہ اللہ کے نبی کا بچایا ہوا جھوٹا پانی ہے, پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے. کہنے لگا اپنی ماں کا پیشاب لیا وہ پی لوں گا, یہ نہیں پیوں گا. ٹھیک ہے, وہ واپس گئے یا رسول اللہ وہ حد کراس کر گیا میرا باپ, مجھے اجازت دے میں اسے قتل کر دوں. آپ نے کہا نہیں, تیرا باپ ہے اس کی خدمت کر. میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے. آپ نے تو اس کو نہیں چھوڑا. اور جب وہ مر گیا تو حضرت عبداللہ آئے, یا رسول اللہ اپنا کرتا تو دے دیں, شاید میرے باپ کی بخشش ہو جائے. آپ نے کرتا اتار کے اس کو دے دیا. آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ اللہ بھی بتا رہا ہے یہ کون ہے. پھر کہا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں. آپ نے کہا پڑھا دیں. آ کے جنازے پہ کھڑے ہو گئے, حضرت عمر سامنے کھڑے ہو گئے, کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں؟ کہا معلوم ہے. کہا پھر کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہا میرے اللہ نے کہا ہے ان کے لیے تو استغفار کر یا نہ کر میں معاف نہیں کروں گا. تو اللہ نے کہا کر یا نہ کر, تو مجھے اختیار دیا تو میں کرتا ہوں, شاید اللہ معاف کر. جنازہ پڑھ. جب وہ قبر میں اتارا گیا تو آپ نے کہا اسے باہر نکالو. باہر نکال کے اپنے رانوں پہ رکھا اور اپنے منہ سے لعاب نکال کے اس کے منہ میں ڈالا, شاید بخشش ہو جائے. 100 منافقوں نے نقد کلمہ پڑھا, 100 منافقوں. یہ میرے نبی کی زندگی. صحابہ اللہ کے نبی سے کی رائے کے خلاف رائے دے رہے ہیں. یہاں جیسے آپ فرمائیں. یہ بزرگوں نے کہا بدر کی لڑائی میں آپ نے خیمے لگائے, جبریل نہیں آئے, حباب بن منذر کھڑے ہو گئے, انصاری صحابی, یا رسول اللہ یہ خیمے آپ کا حکم ہے یہاں لگائیں؟ آپ نے کہا نہیں میری رائے ہے. کہ پھر یہ ٹھیک نہیں, یہ خیمے یہاں نہیں وہاں لگائیں, وہاں پانی ہے. اب جبریل آیا, یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں جو حباب کہہ رہا ہے اس پہ عمل کیا جائے, پہلے کیوں نہیں آیا جبریل؟ خیمے لگانے سے پہلے جبریل کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ امت کو سبق سکھانا تھا کہ نبی کی رائے کے خلاف بھی رائے دی جا سکتی ہے. آپ نے یہ نہیں کہا تو میں نبی ہوں تو میری رائے کے خلاف بات کرتا ہے. جبریل آ گئے, حباب ٹھیک کہہ رہا ہے. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی عصر کی, اور بیٹھ گئے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, ذل یدین, اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ نماز دو رکعت ہو گئی یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے کہا کل ذالک لم یکن, نہیں, نہ میں بھولا ہوں نہ نماز دو رکعت ہوئی ہے. تو وہ کہتے چلو ٹھیک ہے بھائی, بزرگ فرما رہے ہیں, یہاں کون ہے؟ نبی فرما رہا ہے. تو نے کہا بعض و ذالک قد کان, قد میں جو طاقت ہے میں کیسے سمجھاؤں, یا رسول اللہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے, یا آپ بھولے ہیں یا نماز دو رکعت ہو گئی ہے. پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا اصدق ذل یدین, یہ ذل یدین صحیح کہہ رہا ہے؟ تو پھر سب نے کہا جی صحیح کہہ رہا ہے. آپ نے دو رکعت پہ سلام پھیرا ہے, پھر آپ نے کھڑے ہو کر دو رکعت مزید پڑھائیں, یعنی دوبارہ چار نہیں پڑھی, اسی پر دو رکعت مزید پڑھائیں. میرے نبی نے یہ ماحول دی. حضرت بریرہ کی شادی کی حضرت عائشہ نے حضرت مغیث کے ساتھ, حضرت بریرہ باندھی تھی حضرت عائشہ کی, انہوں نے اس کو آزاد کر دیا. باندھی جب آزاد ہو جائے تو اسے حق ہے اپنے نکاح کو باقی رکھے یا توڑ دے. تو بریرہ نے نکاح توڑ دیا. بریرہ خوبصورت تھیں, مغیث ذرا شکل کے اتنے خوبصورت نہیں تھے, بڑے صحابی ہیں. اب وہ مغیث ان کے پیچھے پیچھے روتے روتے, وہ آگے وہ پیچھے. ایک دن آپ نے کہا یہ بھائی مغیث کو دیکھو بیچارے کا کیا برا حال ہے, بریرہ کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے. تو آپ نے بریرہ کو بلایا کہا بریرہ اس سے دوبارہ نکاح کر لے. کہنے لگی یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا نہیں. آپ کا حکم ہے؟ کہا نہیں. میری رائے ہے کہ پھر مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, میں نہیں کرتی. تو آپ کہتے دیکھو یہ بڑوں کی نہیں مانتی, کتنی گستاخ ہے. آپ نے کہا ٹھیک تیری مرضی ہے, نہیں کیا. حضرت جمیلہ آئیں رضی اللہ عنہ, پہلا خلا, کہ یا رسول اللہ میرا خامن ثابت بن قیس بن شماس بڑے صحابہ میں بدری ہیں, یمامہ میں شہید ہوئے, میرے بہت اچھے خامن, انہوں نے مجھے تھپڑ مارا ہے, میرا دل ہٹ گیا ہے, میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, مجھے الگ کیا جائے. سبحان اللہ, آپ ثابت کے فضائل سناتے. آپ نے کہا جو ثابت نے تجھے مہر میں باغ دیا ہے واپس کرتی ہو؟ کا سب کچھ واپس کرتی, نکاح نہیں کروں گی, ساتھ نہیں رہوں گی. آپ نے کہا ثابت اسے طلاق دے دو. آپ نے طلاق دلوا دی. میں سب آپ کو نبی کی زندگی سے بتا رہا ہوں. میرے پاس تو یہی قصے ہیں, کہانیاں ہیں. تو میرے بھائیو, لوگوں کی قدر کرنا سیکھو, عیب کو چھپا کے اپنے دوستوں کے ساتھ چلنا چلانا سیکھو. جس مالک نے حساب لینا ہے وہ بہت کریم, بہت مہربان, معاف کرنا سیکھو, درگزر کرنا سیکھو. چور کے ہاتھ کٹنے پر آپ رو رہے تھے تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے ساتھی کا ہاتھ کٹا ہے, کیسے نہ روؤں؟ کہنے لگے آپ نہ ہاتھ کٹواتے؟ کہا وہ شریعت تو میرے اللہ کی ہے, تو اللہ کی حد تھی میں نے پوری کرنی تھی, لیکن تمہیں عقل نہیں آئی کہ میرے پاس اسے نہ لاتے, خود ہی اپنے پاس اس سے توبہ کرا کے کام ختم کر دیتے, میرے پاس کیوں لائے تھے؟ نیچے میرے نبی کی محبت مثالی ہے, اوپر میرا رب اپنے رحمان ہونے میں مثالی ہے. پہلا تعارف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمد للہ رب العالمین. کیا اس میں شفقت ہے پالنے والا عالم. کون ہے؟ الرحمن الرحیم. اللہ کی تمام صفاتی ناموں میں سب سے بڑی یہ دو صفتیں ہیں، رحمان اور رحیم، رحمان اور رحیم. آپ کو پتہ نہیں جبریل نے اللہ کے نبی سے آ کے کہا، یا رسول اللہ، جب فرعون ڈوب رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا آمنت بأنه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، جب وہ ڈوب رہا تھا تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تو میں اس کے منہ میں مٹی ڈال رہا تھا کہ کہیں اللہ کو اس کے کلمہ پڑھنے پہ رحم نہ آ جائے. قارون جب زمین میں دھنستا تھا موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا پر، تو انہوں نے کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو، انہوں نے کہا اور پکڑو، زمین سے کہا، وہ یہاں تک چلا گیا، کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو، انہوں نے کہا اور پکڑو، وہ یہاں تک آ گیا، انہوں نے کہا مجھے معاف کر دو، کہا اور پکڑو، وہ یہاں تک آ گیا، کہا موسیٰ معاف کر دے، کہا اور پکڑو، اندر چلا گیا. جبریل آ گیا، یا موسیٰ وعزتی لو استغاث بی لأخذته، موسیٰ تجھ سے معافی مانگتا رہا تو نے معاف نہ کیا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھے کہتا یا اللہ معاف کر تو میں نکال کے باہر کھڑا کر دیتا. تم چھوٹی چھوٹی چھلنیاں لگا کے بیٹھے ہو. سارا معاشرہ تباہ ہو گیا، کسی کو اپنا بنانا ہے تو اس کے بن جاؤ، وہ تمہارا بن جائے، آسان کام. ہر ایک کا جذبہ ہے کہ ہماری مانی جائے، اس سے بات خراب ہو جاتی. احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے. احباب جمع ہے میر، میر تک میر. احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر التفات دوستاں رہے نہ رہے. تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. تو بھائیو اپنے عیب دیکھو، اوروں کی خوبیاں دیکھو. پتہ نہیں کس بات پہ اللہ کسی کو معاف کرتے اور کس بات پہ پکڑ کے اس کو الٹا لٹکا. لہذا اپنے بارے میں ہر وقت ڈر ہو اور رحمت کی امید ہو، دوسرے کے بارے میں ہر وقت خوش گمانی ہو کہ اللہ کریم ہے، پتہ نہیں کس بات پہ اس کو معاف کرتا. ایک طوائف زانیہ عورت نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے جنت عطا فرمائی. شہنشاہ ہے، سخی شہنشاہ ہے. تو سارے بھائی آج اس کی نیت کرو کہ اپنے عیب دیکھنے ہیں، اوروں کے نہیں دیکھنے. اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، اوروں کو نکالنا دوسرے نمبر پر، میری ذات کا بننا پہلے نمبر پر. اللہ اپنے نبی کو جب دعوت کا حکم دیتا ہے تو کہتا ہے کم فانذر وربک فکبر، اٹھ اور میرا پیغام سنا، پھر ساری نصیحت، وثیابک فطہر اپنا ظاہر ٹھیک کر، والرجز فہجر اپنا باطن ٹھیک کر، ولا تمنن تستکثر دنیا کی دوڑ نہ لگا، ولربک فاصبر اور میرے لیے صبر کر. ساری ہدایات اپنے نبی کو دی. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ساری ہدایات اللہ اپنے نبی کو دے رہا ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. تو پہلے تو اپنی ذات ہے، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچاؤ. کہیں کہا ہے ساری امت کو جہنم سے بچاؤ؟ کسی قرآن کی آیت میں آیا ہو؟ کو انفسکم، طارق جمیل، اپنے آپ کو بچا، واہلیکم، اپنے بیوی بچوں کو بچا. کتنے ہمارے تبلیغی دوستوں نے بیوی بچوں کو متنفر کر دیا تبلیغ سے، دین سے، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے. قربانی ہے، قربانی ہے. میرا نبی سارے عالم کا درد لے کے آیا ہے اور نو بیویوں کے ساتھ نبھا کے دکھایا ہے. فجر پڑھ کے ساری بیویوں سے ملتے تھے، سب کا حال پوچھتے تھے، عصر کے بعد ہر بیوی کے گھر میں خود جا کے چکر لگاتے تھے، عشاء کے بعد ساری بیویاں اس گھر میں آ جاتی تھیں جس گھر میں اللہ کے نبی کی باری ہوتی تھی، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے گپے مارتے تھے. کبھی نہیں کہا ہاں بھائی بیگمات دین مٹ رہا ہے، بتاؤ میں کیا کروں. یہ کیسے بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں گھر کو بھی مسجد بنا دو. مسجد کا دین الگ ہے، گھر کا دین الگ ہے. وہاں آپ خامد ہوتے تھے، ہنستے تھے، کھیلتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، حضرت عائشہ کو نہیں اٹھاتے تھے، کہتے سب گھر والوں کو تہجد میں اٹھاؤ، سب کٹھے تہجد پڑھیں. عائشہ سامنے سوئی ہوئی ہیں اور آپ تہجد پڑھ رہے ہیں. ان کی ٹانگیں لمبی ہیں، گھر چھوٹا ہے، وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو یہاں ہاتھ مارتے ہیں، تو اماں عائشہ یوں ہو جاتی. آپ سجدے سے اٹھتے ہیں، وہ پھر ایسے اپنے پاؤں لمبے کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ لمبی تہجد سے فارغ ہو کر ایسے لیٹتے ہیں. یہ آپ کا طریقہ تھا ایسے. تو حضرت عائشہ بھی اٹھ کے بیٹھ جاتی تھیں اور فجر کی اذان تک پیار محبت کی باتیں ہوتی تھیں. فجر کی اذان تک آپ اسی طرح حضرت اماں عائشہ سے باتیں کرتے تھے، اور جب اذان ہوتی اور پھر دو سنتیں پڑھ کر مسجد میں چلے جاتے تھے. حضرت عروہ حضرت عائشہ کہنے لگی، اللہ کے نبی تو روزے کی حالت میں ہوتے تھے، اذان ہوتی تھی، مسجد جاتے جاتے کسی بیوی کو بوسہ لے کے باہر جاتے تھے. تو عروہ بھانجے ہیں، کہنے لگے خالہ میں بتاؤں وہ کون ہے؟ وہ آپ ہیں. تو حضرت عائشہ ہنسنے لگی، یہ میرے نبی کی گھر کی زندگی ہے. گھر میں خود کام کر رہے ہیں، لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے. حضرت عائشہ نے حلوہ تیار کیا، حضرت سودا آ گئے. تو انہوں نے کہا سودا یہ میں نے حلوہ تیار کیا، کھاؤ. انہوں نے کہا میں نہیں کھاتی، مجھے طلب نہیں. کہا یا کھا یا تیرے منہ پہ مل دوں گی. کہا بھائی مجھے بھوک نہیں. انہیں لپ بھری اور سارا منہ پہ مل دیا. کہا بڑی بدتمیز ہے، بڑی تو گستاخ ہے، نبی کی گستاخ ہے، بتو تو محروم ہو گئی. اس کے دونوں ہاتھ پکڑے، کا سودا اس کے منہ پہ تو مل. ہر سودا نے لپ اٹھائی اور ان کے منہ پہ مل دی سارے. یہ میں نبی کی زندگی بتا رہا ہوں، کبھی پڑھو تو صحیح. کہاں تک سنو گے، کہاں تک سنائیں، ہزاروں ہیں شکوے، کیا کیا بتائیں.